أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا جل ممدود فطر الخلائق بقدرته خالق لا نظير له احد لا ند له وواحد لا ضد له وصمد لا كفو له وفاطر لا شريك له والرازق لا معين له الاول بلا زوال والدائم بلا فناء ليس له حد في مكان ولا غاية في زمان جلت عظمته والصلاة والسلام وتحية والإكرام على اشرف الانبياء والمرسلين ابي القاسم محمد اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين اذهب الله عنهم الرس وطهرهم تطهيرا اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح المؤمنون صلوا آج محرم کی تین تاریخ اور سلسلہ کلام کا چوتھا روز ہے اور گفتگو ہو رہی ہے کہ قرآن اور فلاح کا راستہ. اللہ نے انسان کی فلاح کے لیے جو اصول بیان کیے, جو عوامل ہیں, اس پر ہمیں نگاہ رکھنی ہے کہ جس سے انسان کو مکمل کامیابی, مکمل نجات حاصل ہو جائے. اس عرض کیا کہ ایمان کی ہے بنیاد ہے عقیدے کی, بغیر ایمان کے کوئی عمل قابل قبول نہیں. ایمان ہے تو پھر عمل کی حقیقت ہے, نہ خالی ایمان کافی ہے اور نہ عمل کافی اگر ایمان نہ ہو, کوئی بنیاد نہیں چونکہ. اس لیے قرآن نے ایک اصول دیا جو عرض کیا تھا کہ یہ بار بار کا ذکر اسی لیے آتا ہے کہ کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ خدا پر بس ایمان کافی ہے, بلکہ ثبوت ایمان پھر عمل ہے, اس کی اطاعت ہے. اور چونکہ وہ قادر مطلق ہے, وہ مطلق ہے, وہ خالق ہے, وہ رازق ہے, اس نے سب کو بنایا ہے, وہ جانتا ہے ان کی ضرورت کیا ہے, تو جو اس نے منشور بھیجا, قانون بھیجا, اس پہ اطاعت واجب ہے. اس حصول میں کہ جو انسان انجام دیتا ہے, جیسے عرض کیا تھا کہ تمام اعمال کے لیے ایک وزن چاہیے, ایک میزان چاہیے, یعنی جس کے ذریعے سے یہ دیکھا جائے کہ ہمارے عمل کی قیمت ہے کیا, یعنی وہ پیمانے کیا ہیں کہ جس سے اپنے عمل کو دیکھا جائے. وہ پیمانے چونکہ خود وزن حق ہے تو پیمانہ بھی حق ہی ہوگا جس سے عمل کو تولا جائے گا. اس لیے یہ ذات مقدسہ جو ائمہ رحم السلام, جو ہمارا نبی ہیں, انبیاء, یہ خود میزان ہیں, ان کو دیکھ کر دیکھا جائے گا کہ ان کے عمل سے کتنی مطابقت ہے. اس لیے قرآن نے اصول دیا کہ بھائی قرآن الفاظ ہیں، حروف ہیں، کلمات ہیں، حکم ہے اس میں. وہ چاہتا کیا ہے، اس کی عملی شکل کیا ہو، اس کے لیے ضروری ہے کسی مثال کی، کسی نمونے کی. اور یہی نمونے وہ ہیں جن کے سینے میں نازل ہوا یا جن کے گھر میں اترا، یعنی وہ بہترین نمونے ہیں اس بات کے. قرآن نزول دیا کہ ایمان پہلی منزل، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو اللہ کا. وابتغوا الیہ وسیلہ، اور اس کی طرف پہنچنے کے لیے وسیلے کو اختیار کرو. وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کے راستے میں جہاد کرو. کیوں؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تمہیں فلاح نصیب ہو جائے، تمہیں ہمیشہ کی کامیابی نصیب ہو جائے. ابھی کب نصیب ہوگی؟ اگر ان اصولوں کو ذہن میں رکھو گے تم، پہلی منزل ایمان، جس لیے خطاب صاحبان ایمان سے ہوگا، یا ایھا الذین آمنوا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے بعد تفصیل بتا رہا ہے کہ ایمان کافی نہیں ہے. جب یا ایھا الذین آمنوا ہوگا تو اس کے بعد اس کی کیا ضرورت ہے باقی تفصیلات کی؟ یعنی فلاح ایسے نہیں ملے گی. پہلی منزل تقوی، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. تقوی یعنی اپنے آپ کو بچاؤ گناہوں سے، ایک ڈھال ہونی چاہیے بیچ میں تمہارے، جو تمہیں محفوظ رکھے معصیت سے، غضب الہی سے محفوظ رکھے، گناہ سے محفوظ رکھے، عذاب سے محفوظ رکھے. تقوی اہم ترین منزل ہے، اس کا ذکر آئے گا. تقوی ہے تو پھر اگلی منزل سر ہوگی. تقوی کے بعد ہے وابتغوا الیہ، کہ پھر اس تک جانے کے راستے کو اختیار کرو، تلاش کرو وسیلے کو. وسیلہ کہتے ہیں التوصل اشیاء بالرغبت، کسی شے کا پہنچنا اس تک رغبت کے ساتھ، وسیلہ توصل. یہ ایمان ہو پھر تقوی ہو، چونکہ اگر تقوی نہیں تو پھر انسان کے سارے اعمال ہی برباد ہیں. جب اعمال ہی برباد ہیں تو پھر فلاح کہاں سے ہوگی؟ اس لیے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تو صرف صاحبان تقوی سے عمل کو قبول کرتا ہے. قرآن بھی ہدایت ہے ھدی للمتقین، صرف صاحبان تقوی ہی کے لیے. تو یہ منزل ہو تو پھر منزل ہوگی وابتغوا الیہ وسیلہ، تو پھر آپ تلاش کرو ان ذریعوں کو کہ جن کے ذریعے قربت خدا حاصل ہو جائے. دیکھیے ہر آدمی ہے، اب کچھ ہے بالکل ہی منکر وسیلہ ہو جائیں، کچھ ہو جاتے ہیں ڈائریکٹ ہم چلے جائیں. نہیں بھائی، جب لوگ یاد رکھیے پروردگار کسی وسیلے کی ضرورت نہیں. آپ کہیں یہ دنیا کے کاروبار ہے جو یہاں یہ سب ہوتا، اللہ کا اس کی کیا ضرورت ہے؟ یقین اس کی کوئی ضرورت نہیں، مگر ایک مشکل یہ ہے کہ وہ کمال مطلق ہے اور آپ ناقص ہیں. ان دونوں میں رابطہ کیا ہے؟ کوئی رابطہ نہیں ہے. وہ کمال مطلق ہے، اس تک رسائی کیسے ہو؟ جو خود ناقص ہو وہ کیسے وہاں اتصال پیدا کرے گا اپنا؟ اسے پہلے اس قابل تو بنانا ہو کہ وہاں تک پہنچ سکے، اس کی بارگاہ تک رسائی ہو سکے، یا خود اس قابل ہو یا کسی ایسے کے ساتھ ہو جو اس قابل ہے، کہ جس کی بات وہاں قابل قبول ہو، جو خود کمال رکھتا ہو اس کمال مطلق کمال محض تک پہنچنے کے لیے، یا جس کی حرف وہاں قبول کیا جائے. تو پہلے سمجھ لیں کہ اصل میں وسیلے کی اصل بنیاد خود ایمان، اس میں کوئی شبہ نہیں. اس بات کو جانے سے پہلے میں اسے عرض کروں تاکہ ہماری بات آگے بڑھے. اس بہترین اور پورے خلاصے کو، مجموعے کو کون بیان کرے گا؟ سب سے پہلے خود امیر المومنین علیہ السلام نے اس کو تفصیل سے بیان کیا کہ بھائی جو چاہتے ہیں وسیلہ توسل، جو جانے والے اللہ سے رابطہ کرنے والے، بہترین وسیلہ کیا ہے؟ کا ال ایمان بے و بے رسول ہے وسیلہ، اللہ پر ایمان اور اس کے رسول پر ایمان. اگر کوئی انسان چاہتا ہے اتصال پیدا کرے اللہ کے ساتھ، فرماتے مولا کائنات ایمان، اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، والجہاد فی سبیل ہے اور اس کے راستے میں جہاد، کوشش، جہد مسلسل ہے یہ. فإنہ ذروۃ الاسلام، اسلام کی بلند ترین چوٹی ہے، سر بلندی اسلام ہے. ابھی کیا بتا رہے مولا؟ وسیلے. وکلمۃ الاخلاص فإنہا فطرہ، لا الہ الا اللہ، یہ جو کلمہ ہے جو آواز فطرت ہے، یہ ذریعہ ہے اتصال کا. یہ سب ذریعے کیا مولا بیان کر رہے ہیں؟ یہ وسیلہ پروردگار ہے، چونکہ اعمال و عمل صالحہ، جو ایمان و عمل صالح اشتراک ہے اس میں، ایک تفصیل اس کی بیان ہو رہی ہے. کیونکہ یہ لا الہ الا اللہ ذریعہ نجات ہے، کلمۃ لا الہ حسنی، جو میرا قلا ہے، بند اخلاص نے امن امن عذاب ہی، اور جو اس میں داخل ہو گیا میرے عذاب سے محفوظ ہے. تو یہ کلمہ کی بہت بڑی حقیقت ہے، اس کو کہنا آسان ہے، اس پہ عمل مشکل ہے. وہ کہتے سبھی دیتے ہیں، روز کہتے ہیں، اس کے بعد سر جھکاتے ہیں باطل کے سامنے، جبکہ لا الہ کی حقیقت تو بہت بڑی حقیقت ہے. یہ جو اس کے اقرار کرے، یعنی جو سینے میں اتار لے اپنے، اور ظاہر اس کی شرائط بے شرطہ و شروطہ، اگر اس قلعے میں جانا ہے تو پھر پورے عقیدے کو سمیٹ کے جانا ہے. منہا امامت قلعے میں داخلہ نہیں ہوگا. مگر ہے، فرمایا کہ اقام الصلاۃ. اب دیکھیے، اب توجہ کیجیے، تاکہ ذہن میں آیا جو میں اس کر رہا ہوں آج کے امام نے چکو تفصیل بیان کی، پھر ہم آگے بڑھیں گے. تاکہ اقام الصلاۃ فإنہا من اللہ، نماز کا قیام کہ عین دین ہے، ظاہر نماز کا ذکر آئے گا. ایتاء الزکاۃ فإنہا فریضۃ واجبہ، زکات کا ادا کرنا ہے، فریضہ واجب ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ پروردگار کے قربت کے وسیلے ہیں. صوم و شہر رمضان فإنہ جنت من عقاب، روزے رمضان کے کئی ڈھال ہیں، سپر ہیں، انسان کو محفوظ رکھتے ہیں، گناہ سے بچاتے ہیں. دیکھیے، عقیدے کے تمام چیزوں کو جمع کیا ہے مولا نے. پہلی منزل خود عقیدے کی ہے، اور پھر دوسری منزل فروع کی ہے، اصول و فروع دونوں جمع ہیں. اصول پر بھی ایمان ہو، اور اس کے بعد جتنے احکام ہیں انسان کے، ارشاد فرماتے ہیں اگر وہ سب پہ عمل کرے تو یہ ہے بہترین وسیلے، ذریعہ نجات، انسان کے رابطہ پروردگار ہے. اور یہ جو حج ہے جس ابھی آپ نے کیا، یہ جو عمرہ ہے، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَيَرْزَانِ الذَّمَّ، یہ فخر کو دور کرتا ہے، گناہوں کو دھو دیتا ہے. حج و عمرہ، ماں کس کا دھو دیتا ہے گناہوں کو؟ جو حج کی روح کو سمجھتا ہے، یعنی کہ حج کے آگے اور گناہ میں اضافہ کر دیا. نہیں، جو حقیقت حج کو سمجھتا ہے، پھر یہ حج اس کے گناہوں کو دھو دیتا ہے، وہ سارے ماضی کے سب ختم ہو جاتے ہیں. اگر انسان حقیقت حج سمجھتا ہے، آئندہ کوئی گناہ نہ کرے. وصلۃ الرحم فإنہ مسرۃ فی المال، یہ جو صلہ رحم ہے، یہ مال میں اضافے کا سبب ہے. یہ جو انسان مال دیتا ہے، منصت و فلاجل، اور یہ موت کے ٹالنے کا ذریعہ ہے. یہ جو آپ اقربا کے ساتھ جو صلہ رحم کرتے ہیں، جو آپ کے ہیں، جو انسان چاہتا ہے اس کی عمر بڑھے، وہ صلہ رحم کرے، کیونکہ یہ موت کو انسان کی ٹالتا ہے. وہ صدقت العلانیہ و صدقت السر، پوشیدہ طور پہ صدقہ دینا، فإنہا تکفر الخطیہ، یہ گناہوں کا کفارہ ہے اگر چھپا کے صدقہ دیا جا رہا ہے. وصدقت العلانیہ فإنہا تدفع میتۃ السوء، یہ بدترین موت سے بچاتا ہے. دیکھیے، ہر دو میں فائدہ ہے، چاہے آپ علانیہ دیں چاہے آپ پوشیدہ دیں، کار دونوں کے لیے ثواب آپ کا دونوں میں رکھا ہوا ہے. یہ جو چیزیں دیکھیے امام نے بیان کی ہیں کہ بھائی یہ لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا وسنا المعروف انہا تقی مسال الحوان، یہ ذلت کے مقامات سے بچاتا ہے، چاہے وہ اقربا ہوں چاہے عام لوگوں جو آپ معروف کرتے ہیں نیکیاں کرتے ہیں. پس اے صحابہ ایمان، ابھی مولا خطاب کر رہا ہے، ورغبوا فیما وعد المتقین فإن وعد اصدق الوعد. بھائی دیکھو رغبت کرو اس وعدہ جو وعدہ کیا متقین کے ساتھ، چونکہ وعدہ کرنے اس سے بڑھ کے کون سچا ہوگا اپنے وعدے کا جو اللہ نے متقین سے وعدہ کیا ہے، تو اس میں رغبت کریں آپ. ہدایت کریں کس کی؟ نبی کی سیرت کی پیروی کریں کہ یہ افضل ترین ہدایت ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. سنت کی پیروی کریں کہ یہ بہترین سنت ہے نبی کی جو ہے. وتعلم القرآن فإنه احسن الحدیث، اور قرآن کا علم حاصل کریں کہ یہ حسن الحدیث ہے. یہ امام کیا فرما رہے ہیں؟ یہ سب وسیلے ہیں. وَتَفَقَّهُ فِيهَ فَإِنَّهُ رَبِيُ الْقُلُوبِ، تفقہ کرو غور کرو کہ یہ دل کی بہار ہے، قلب کی بہار ہے قرآن. وَاسْتَشْفَهُ بِنُورِهِ فَإِنَّهُ شِفَاءُ الصُّدُورِ، اور اس کے نور سے شفا حاصل کرو کہ یہ امراض قلب کا علاج ہے، شفا ہے اس میں سینوں کے مرض کے لیے. وَأَحْسِنُوا تِلَاوَتَهُ فَإِنَّهُ أَنْفَعُ الْقَصَصِ، اور قرآن کی جو تلاوت ہے جو بہترین کمال ہے، اس کو خوبی سے تلاوت کرو اس طریقے سے کہ یہ قصہ سب احسن القصص ہے، اس میں قرآن احسن القصص ہے. ادھرمن یہ امام نے کیا فرمایا ہے؟ اور جو آدمی علم حاصل کر کے عمل نہ کرے تو اس کی مذمت ہے. یہ امام نے عجیب پوری ایک تفصیل بیان کی ہے، کیا کہ جو وسیلہ چاہتے ہیں ذات واجب سے، اس کا بہترین وسیلے ہیں یہ، ایمان اور عمل، اتصال، عقیدہ اللہ پر، رسول پر، اس کی سنت رسول کی، اور یہ سارے واجبات، کیا یہ بہترین وسیلے ہیں؟ اب میں جملہ عرض کروں آپ سے، یہ سب جو بھی طلب کیا جا رہا ہے اس کے انجام دینے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ یہ خود ایک وسیلہ ہے. نماز مجھے پڑھنی ہے، روزہ مجھے رکھنا ہے، حج مجھے کرنا ہے، یہ تو الفاظ قرآن ہیں، اس کو ذات واجب چاہتا کیسے؟ یہ کیسے چاہتا ہے اصل میں؟ یہ خود ایک وسیلے کی طرف جانا ہے، ان لوگوں کی طرف جنہوں نے اس کو بہترین انجام دیا. اہدنا صراط المستقیم، ہدایت کر صراط المستقیم کی طرف. یہ کون لوگ ہیں جن سے ہدایت لی جائے؟ صراط المستقیم معلوم ہے کہ نہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پہ تو نے نعمتوں کو نازل کیا. صراط مستقیم جانا ہے تو ان کی طرف جانا ہے. پس ہم یہ توسل ہے، یہ راہروں کو پہچاننا ہے. وسیلہ کیا ہے؟ کہ مجھے کہیں جانا ہے، کوئی میرے ساتھ ہو جائے جو راستے کو جانتا ہے، یہ بہترین طریقہ ہے. مجھے کسی جگہ جانا ہے، کوئی ہے جو اس راستے کو جاتا ہوں میں اس کو فالو کر لوں. خدا کی طرف جانا ہے، اس طرف جانے والے کون ہیں؟ ایسے جانے والے جنہیں اچھی طرح راستہ معلوم ہے، جو یہ کہے مجھے خود نہیں معلوم آپ مجھے بتا دیجئے تو آپ کے پھر آپ پیچھے چلیے، بھائی آپ آگے کیوں چل رہے ہیں؟ اگر آپ کو خود ہی علم نہیں، آپ کیا اگر میں غلطی کروں تو ٹھیک کرتے آپ کہ پھر آپ رہنے دیں، آپ کسی اور کو دے دیتے ہیں آپ. ان کا راستہ ان کے پیچھے چلو جنہیں اچھی طرح معلوم ہے خدا کا راستہ کیا ہے. اس لیے میت ضروری ہے. بس یہ جو تقوا ہے، تقوا حاصل کرو، پھر وسیلے کو تلاش کرو، وہ وسیلے کہ جو تمہیں یہ سکھائیں کہ وہاں تک جانے کا راستہ کیا ہے، عبادت کا سلیقہ کیا ہے، بندگی کا سلیقہ کیا ہے. یہ ایسے لوگوں کا راستہ ہے جو ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، مردہ نہیں ہوتے. یہ نہیں وہ کہہ دے نعوذ باللہ کہ اب ان میں لکڑی میں کوئی فرق نہیں ہے سوکھی ہوئی. یہ عقیدہ ابن تیمیہ کا ہوگا، آج کسی مومن کا نہیں ہو سکتا. اس کے کل میں نرس کیا تھا نا آپ سے کہ اب ایسے لوگوں کی معرفت کا یا عالم رسول کی جن کی نظر میں عمر سعد کا قتل زیادہ بدتر ہے، حسین کے قتل سے. ایسے آؤ یہ کہہ رہے ہیں خود کو مسلمان, جن کے نزدیک خون حسین کی زیادہ اہمیت جو ہے وہ کہ وہ زیادہ بدتر کام تھا جو قتل عمر ابن سعد کیا مختار نے, یعنی زیادہ شرف رکھتا تھا اس کا خون عمر سعد کا. اور یہ دعوے دار شفاعت ہیں سب, یہ سب دعوے دار شفاعت کے پیغمبر کی. بس یہی پہچاننا ہے کہ یہ عبادات کی حقیقت اگر انسان نہ سمجھے, یہ نماز نماز نہیں رہے گی. جب لوگ غور کیجئے, میں نے کبھی پہلے بھی کہا ہوگا کہ ابن عبداللہ ابن زبیر 6 مہینے تک حکومت فرمائی, انہوں نے ایک دن پیغمبر کا نام ہی نہیں لیا خطبے میں. دیکھ حکومت اسلام کیا مکے میں قائم ہے, کیوں؟ کہنے لگے اس سے بنی ہاشم کو عزت ملتی ہے, چونکہ رسول بنی ہاشم سے ہے تو اس بغض میں کہ بنی ہاشم کی ناک اونچی ہو جاتی ہے, نام رسول ہی چھوڑ دیا انہوں نے. یہ سب دعوے دار خلافت کے تھے, یہ سب ملت اسلامی میں خلیفہ بننا چاہتے تھے. ہم نے غور فرمایا, اس لیے اس حقیقت کو سمجھنا ہے کہ جڑیں کہاں ہیں. اب جملا آگے, اس لیے اس کو تو پہلے بھی کہا, عبداللہ بن زبیر وہ اس بات پر لڑ رہے تھے محمد ابن حنفیہ سے کہ وہ مصلی چاہے جس پر رسول نماز پڑھتے تھے. کیوں؟ قربت کے لیے, وسیلے کے طور پر, توسل حاصل کرنے کے لیے رسول سے, قربت کے لیے. اور کر کیا رہے تھے؟ اہل بیت کو گھر میں جلا کے آگ لگا رہے تھے مدینے میں, یہ بھی فرما رہے تھے وہ کہ تباس و لشکر آ گیا مختار کا وہاں, تاکہ آپ کو اندازہ ہو لوگ کس جہل کا شکار ہیں. نبی سے قربت لیں گے نبی کی آل کو مار کے, نبی سے قربت حاصل ہو جائے گی؟ یہ معرفت کی کمی ہے. یہاں فلاح کیسے ملے گی؟ جو وسیلے ہی کو نہ پہچانتا ہو, جسے عبادت کی روح کا نہ پتا ہو کہ نماز ہوتی کیسے ہے, روزہ ہوتا کیسے, نماز تو یزید کا لشکر بھی پڑھ رہا تھا, یہی نماز ہے, یہی روزے ہیں جو لوگ رکھ رہے تھے, نہیں جی وہ سمجھنا چاہیے. بس یہ وہ ہستیاں ہیں کہ یہ حیات اور موت برابر ہے. اس میں وسیلے میں کیا اشکال ہے؟ چونکہ ہم نے کہا آج وسیلہ ذکر ہے کہ وسیلے کو اختیار کرو, عبادات کی روح کو سمجھو, قرب خدا کے ذرائع کو تلاش کرو جیسے بھی ممکن ہے, جو بھی ذرائع ہیں بندگی کے. پیغمبر سے نسبت زندگی میں بھی ہے بعد میں بھی ہے. اگر نبی کوئی انسان اگر اپنے نفس پر ظلم کر لے تو اس میں کیا اشکال ہے اگر وسیلہ بنا کسی کو معاف کرنے کا؟ قرآن نے بتایا کہ بھائی جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا تھا, بولو انہم الظلم انفسہم جاؤک, جنہوں نے ظلم کیا گناہ کیا اگر تیرے پاس آتے, نبی کے پاس آتے, فاستغفر اللہ, استغفار چاہتے اللہ سے, واستغفر لهم الرسول, اور رسول بھی ان کے لیے طلب کرتا, لوجد اللہ تواب الرحیم, ضرور پاتے توبہ کا قبول کرنے والا. اب یہ فقط کیا زندگی میں ہے؟ وہ یہ کہے گا ہاں بھائی زندگی میں ہے خالی, یہ ایسا نہیں ہے. ان کے لیے موت و زندگی برابر ہے, ان کی نسبت سے طلب کرنا حیات میں جیسے تھا بعد میں بھی ویسے ہی ہے. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ زمین پر آنے سے پہلے بھی بابر کرتے, اگر آدم کی توبہ قبول ہو تو روایت کہتی ہے وہ کلمات کیا تھے جو آدم کو سکھائے تھے, جو ذریعہ شفاعت بنے, جو ذریعہ مغفرت ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا, اقرار اپنی خطا کا. لذروات کی یا رب اسألو کا بحق محمد, یہ کون سکھا رہا ہے؟ یہ کوئی شرک ہے؟ نبی سے کہا کہ ایک آدمی کہتا ہے عربی شفاعت چاہتا ہے, توسل چاہتا ہے, وسیلہ چاہتا ہے نبی کے ذریعے سے, خود نبی سکھا رہا ہے، یہ وہی الفاظ ہیں جو آپ ہم پڑھتے ہیں دعائے توسل میں، یہ خود نبی اسے سکھا رہے تھے، کہو اللہم انی اسلوکا وتوجہ الیکا بنبیک محمد نبی رحمہ، یہ نبی سکھا رہے تھے اسے کہ اس طرح سے طلب کرو، مجھے وسیلہ بناؤ، اور پھر اس نے اسی طرح سے کہا، چونکہ وہ بہترین کلمات ہیں، یہ بہترین وسیلے ہیں کسی چیز کو طلب کرنے کے لیے۔ اب یہ کہا صرف حیات میں ہوگا، بعد میں نہیں، نہیں وہ زندگی میں بھی، چونکہ یہاں موت کہاں ہے، یہاں دنیا میں آنے سے پہلے بھی وجہ نزول رحمت آدم کے لیے، حیات میں بھی کلمات، اور اگر چلے گئے تو بعد میں سیرت موجود ہے، تمام ایون خلفاء کی سیرت ہے کہ جنہوں نے توسل کیا نبی کے نام کے ساتھ، اگر قید پڑ گیا تو۔ یہ جیل تو خالد بن تیمیہ کا ہوگا یا وہابیوں کا، ملت میں تو یہ نہیں تھا کبھی کہ نبی مردہ ہو گئے، نہیں، نبی کے لیے آج بھی حکم اسی طرح احترام کا۔ یہ ڈائریکٹ کا تصور کہاں سے آئے گا، ڈائریکٹ جائیں گے ہم، آپ ڈائریکٹ کہاں سے جائیں گے، یہ سلسلہ انبیاء میں ہمیشہ ہے، بہترین راہ توسل کا، جو وہ زبان چاہیے جو اس کی بارگاہ میں معتبر ہے۔ خود یوسف کی اولاد آ کے نہیں کہتی ہے اپنے گناہ سے مغفرت کے لیے، بابا ہمارے استغفار کیجئے، یبان استغفر لنا ذنوبنا انکن خاطئین، اب ہمارے مغفرت چاہیے گناہوں کے لیے، طلب کریں آپ، کل میں کروں گا سوف استغفر لک ربی عن قریب۔ یعقوب بھگا دیتے، کہتے جاؤ میرے پاس، کیا ڈائریکٹ جا کے خود مانگو، اللہ کے لیے کیا ضرورت ہے کسی سفارش کی، کسی شفاعت کی، خود مانگ لو جا کے، توبہ کرو اللہ سے۔ لیکن یعقوب نے، یعقوب تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں کروں گا انشاءاللہ عن قریب، یعنی کوئی بہترین وقت میں، کسی بہترین ساتھ میں، چونکہ اس کی بڑی اہمیت ہے، جیسے صبح فجر کی بڑی اہمیت ہے طلب دعا کے لیے، کسی بہترین وقت میں کروں گا میں۔ یہ تو نہیں کہا کہ خود مانگ لو، بھائی مجھ سے کیا کہہ رہا ہو، جانتے ہیں کہ ان کی زبان کچھ اور ہے، میری زبان کچھ اور ہے، ان کی زبان گناہگار کی زبان ہے، میری زبان عصمت کی زبان ہے، اس لیے کہا بے شک کروں گا میں، فرق کو پتا ہے۔ تو اس میں یہ تصور کرنا کہ خدا میں کوئی سفارش نہیں چلتی، یہ کوئی دنیا کا کاروبار تو نہیں ہے، میں جملے کا عرض کر دوں، بھائی وہ کمال مطلق ہے، تم ناقص ہو، فرق یہ ہے، تم میں اہلیت نہیں ہے اس دربار تک رسائی کی جب تک خود کو پاکیزہ نہ کرو، اور پاکیزہ کرنے کے لیے کس سے رابطہ کرو گے، ان سے کہ جو یہ جانتے ہیں کہ طہارت کہتے کسے ہیں، جو یوزا کی ہمی کے لیے آئے تھے پاکیزہ بنانے کے لیے، تو اگر ان سے رشتہ نہیں جوڑو گے تو پاکیزہ کیسے ہو گے، وہ آئے تھے یوزا کی ہم تزکیہ کرنے کے لیے، بھائی ان سے رابطہ کرو، تزکیہ کرو، تاکہ یہ اگر یہی وہ منزل ہے، قرآن نے کہا منع کیا وسیلے کو، ہر جگہ کہا ہے کہ بہترین وسیلہ، جس میں نے کہا اعمال ایمان و عمل صالح، بے شک اس کے نمونے کیا ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی، دیکھیے وہاں بھی شفاعت ہے، شفاعت، مگر جو ان لوگوں کو وہاں دی ہے ان کے پاس بھی کچھ اصول ہیں کہ لا یشفعون الا لمن ارتضا، یہ شفاعت نہیں کریں گے مگر اس کی جو اللہ کو پسند ہو، یعنی مزاج الہی کے خلاف شفاعت نہیں کرتے، نہ ملک کرتا ہے نہ انبیاء کرتے ہیں، یہ شفاعت کریں گے جو اللہ کو پسند ہے، یعنی یہ مزاج شناس ہے اللہ کے، یعنی پتا ہے کہ بھئی ایسے ایسے کی نہیں کرنا کہ شفاعت، مگر ہے ان کا وسیلہ، یہی وجہ ہے جو آپ سن رہے ہیں نبی سے، انی تارک فی سخمت سخلائن کتاب اللہ و اترتی، یہ کیا چیز ہے، اتصال کا ذریعہ بتا کے جا رہے ہیں، توسل کیسے کرو، قرآن کے ذریعے، اہل بیت کے ذریعے، قرآن سامد و قرآن ناطق، ایک الفاظ قرآن ہے، ایک خود حرکت کرتے ہوئے قرآن ہے، مجسم قرآن ہے، اگر قرآن کی حقیقت کو دیکھنا ہے, روزہ کیسے رکھے, نماز کیسے پڑھے, حج کیسے کریں, کہاں دیکھو کسی, دیکھو زکات سب دیتے ہیں مگر ان کی زکات دینا کچھ اور ہے. یہ زکات دیں تو سورہ نازل ہو جائے, آیت نازل ہو جائے, یہ روزہ رکھیں تو سورہ نازل ہو جائے, یہ کسی کو قتل کریں تو حدیث فضیلت میں آ جائے. کیوں؟ یہ ہے فرق, اسی کو پہچاننا ہے کہ عمل کو انجام کس طرح سے دیا جائے کہ لائق جزا بن سکے. ہر آدمی کر رہا تھا, کون نہیں کر رہا تھا, کار خیر سبھی کرتے ہیں, مگر کار خیر کو اس درجہ پہنچنا کہ جہاں خدا کی طرف سے لائق ثواب بن جائے, کہ اللہ کی توجہ ہو کہ ہاں یہ عمل یعنی میرے لیے ہے. عمل تو سبھی کر رہا ہے دنیا کے اندر, کون نہیں کرتا ہے, مگر وہ عمل اس کے لیے تو ہو. اسی لیے کہا کہ موازین الاعمال ہیں, یہ میزان الاعمال, ان پہ نگاہ کرو عمل کیسے کرتے ہیں یہ, تاکہ پھر دیکھو ہم کتنا دور ہیں کتنا قریب ہیں, ہمارے عمل میں وزن کتنا ہے. یہ وزن ان کو دیکھ کے چلے گا جو آگے آگے چل رہا ہے امام. بس اب ہاں, توسل نے کیا بتایا آپ کو, آپ کی نجات ہمیشہ ایک شرط کے ساتھ, مائن تمک سک تم بے ہم لن تزل بادی آبادا, پیغمبر نے گارنٹی دی ہے اگر ان دونوں کے ساتھ ملے رہے, متصل رہے, اتصال رہا, تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. کس کے ساتھ؟ قرآن اور عترت, قرآن اور اہل بیت, اگر ان دونوں کے ساتھ, اور ان دونوں میں سیپریشن نہیں ہے, کوئی جدائی نہیں ہے, لن یفترق حتی یرد علی الحوض, یہ الگ بالکل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر تک ساتھ آئیں گے میرے پاس. یہ دلیل ہے کہ ان کو ذریعہ اتصال بناؤ, متصل ہونے کا ذریعہ, خدا تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. اب اشتباہات کہاں ہوتے ہیں؟ اشتباہات نے قرآن کی ایسی آیات کو لینے کے بعد کہ جس کے معنی سمجھنے میں غلطی ہو, جس کے انسان معنی میں اپنے سے اس کا کہا, دیکھیے قرآن میں خود کرا ہے, یعبدون من دون اللہ ہے, مالا یزر ولا ینفعون, یہ لوگ بندگی کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر, ان کی جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان, اس کا مطلب وہ کیا لیتے ہیں کہ یہ قبر ہے تو دفن ہو گیا, قصہ ختم ہو گیا, اب نبی بھی قبر میں ہیں, انبیاء بھی قبر میں, اب یہ نہ نفع پہنچا سکتے نقصان پہنچا سکتے, یہ بھی اسی کیٹیگری میں آ گئے. یا پروردگار بت پرستوں سے بات کر رہا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر بندگی کرتے ہیں. کوئی بندگی کرتا ہے انبیاء کی؟ کون بندگی کرتا ہے؟ بندگی صرف اللہ کی جاتی ہے. کون ہے امبا کی بندگی کرتا؟ کوئی نہیں کرتا ہے. مگر یہ جو شرک شرک کا نعرہ مارنے والا وہابیت ہے, وہ ان آیتوں کا استعمال کرتے ہیں. دیکھو قرآن کہہ رہا ہے کہ بھائی, اور یہ کہتے کیا ہیں, یقولون حولا شفاؤنا عند اللہ, یہ جو ہیں ہمارے شفیع ہیں اللہ کے نزدیک. اب وہ اس آیت میں کہیں گے دیکھیے اللہ بھی یہ کہہ رہا ہے, یہ سب کہتے ہیں بھائی یہ تو شفاعت کریں گے ہماری, اللہ رد کر رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے نہیں بھائی, یہ تو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. یہ نفع اور نقصان کی بنیاد کیوں ہے یہاں پر؟ یاد رکھیے انسان بندگی کرتا ہے, یہ مومن کون سا بندگی کرتا ہے انبیاء کی؟ ہاں بندگی کی بھی بنیادیں ہیں کچھ. بندگی کرتے ہیں آپ خوف سے, یا لالچ میں, یا خوف میں, یا تمام میں, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, کوئی حرج بھی نہیں ہے. اگر شوق جنت میں بندگی کی ہے تو یہ بھی کوئی حرج نہیں ہے, اگر خوف جہنم سے بندی کی اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, مگر کمال بندگی نہیں ہے. کمال وہی ہے کہ جو مولا کائنات نے کہا, کہ لالچ میں نہیں بندی کر رہا ہوں جنت کے نہ جہنم خوف سے, بلکہ بل وجدتو کا احلا للعبادہ, مجھے اہل پایا ہے. مگر آپ مجھے ایک بات بتائیے, آپ یہ جتنی دعائیں ہیں امام کی جو آپ پڑھتے ہیں نہج البلاغہ, اس میں کیا خوف نہیں ہے؟ سب کچھ ہے, گریہ زاری ہے, خوف ہے. وہ معرفت کی منزل خشیت کی اپنی جگہ, مگر عبادت کا سبب خوف نہیں ہے. میری عبادت کا سبب لالچ نہیں ہے, وہ معرفت کے مقام ہے خشیت کے کہ جہاں کلمات ہیں پروردگار کے کہ جعلی غش کھا کے گر پڑے اور صحابی سمجھے دنیا سے گزر گئے, اور شہزادی فرمائے کہ یہ تو خوف الہی سے ہے, یہ گناہ کا خوف نہیں ہے, یہ معرفت کا نتیجہ ہے, معرفت پروردگار. اب دیکھیں اجتماع کیا ہو رہا ہے. قرآن کہتا ہے یہ لوگ یہ کہتے ہیں یہ ہمارے شفیع ہیں, شفاعت کریں گے ہمارے اللہ کے پاس, مگر یہ بات بھول رہے ہیں جن لوگوں سے یہ کہا جا رہا ہے, یہ مسلمان نہیں کر رہا ہے. وہ جو بت پرست ہیں اگر جو نہ نفع پہنچ سکتا ہے نہ نقصان, وہ ایمان کہاں رکھتے ہیں آخرت پر؟ ان کا رابطہ تو دنیا کی حد تک ہے فقط, وہ دنیا میں طلب کرتے ہیں صرف, ان کا آخرت سے کیا تعلق, وہ آخرت کو مانتے ہی نہیں ہیں. یہاں پر جو مسئلہ ہے کہ یہ شفیع ہے پروردگار کے پاس, اگر کوئی سمجھتا ہے تو کیسے سمجھتا ہے, پروردگار جملہ فرمایا اس پہ غور کیجئے. اتنبئون اللہ بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض, تو تم کہو کہ کیا تم اللہ کو اس بات کی اطلاع دیتے ہو جو آسمان و زمین میں اسے پتا نہیں؟ کس بات کی اطلاع دے رہے ہو کہ حاولائے شفاؤنا یہ ہمارے شفیع ہیں عند اللہ, یہ جو یعنی مراد یہ جو تم نے شفیع بنا لیے, تم اللہ سے یہ کہہ رہے ہو کہ یہ کریں گے شفاعت. اللہ کہہ رہا مجھے تو زمین آسمان کا اس کا علم ہی نہیں ہے اس بات کا, مجھے تو اس کا علم ہی نہیں. اس کا مطلب کیا ہے جملے کا؟ مطلب یہ کہ ان کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. اگر ایسے کوئی شفیع موجود ہوتے تو خدا کو تو علم ہوتا. تو مراد یہ کہ بھائی شفیع ہونا تو حق ہے, وہ تو قرآن نفی کہتے کہ قرآن بھرا ہوا وہ تو کہ شفاعت کریں گے لوگ, تو یہ طے ہو گیا نا کہ ہاں قرآن میں ہے کہ شفاعت کی جائے گی, بإذن اللہ کی جائے گی. تو یہاں قرآن رب کس بات کی کر رہا ہے؟ قرآن کہتا خالق ان سے کہہ دو بھائی تم مجھے کیا خبر دے رہو, زمین آسمان کا مجھے پتا نہیں ہے. مراد یہ ہے کہ جو میرے بنائے میں انہیں تو میں جانتا ہوں. جنہیں میں نے شفیع بنایا میں انہیں جانتا ہوں, جنہیں تم نے بنایا انہیں میں نہیں جانتا ہوں. مسئلہ انکار اس بات پہ ہے کہ بھائی یہ ضرر اور نفع کی بات یہاں کچھ اور ہو رہی ہے, یہاں بتوں سے تعلق نہیں ہو رہا ہمارا بھی, ان کے لیے تو آخرت ہی موجود نہیں ہے. اللہ نے بھی کچھ شفیع قرار دیے ہیں, مگر جنہیں اللہ نے کہ انہیں تو اللہ خود جانتا ہے, وہ تو قرآن میں کرے شفاعت کریں گے. ہاں مگر اذن پروردگار سے, بغیر اذن کے کسی کو حق ہی نہیں زبان کھولنے کا بارگاہ الہی میں, نہ نبی نہ امام کو. ہاں وہ جس کو وہ اذن دے گا اس کو حق گفتگو کرنے کا, اسی کو حق شفاعت ہے. تو خالق نے نفی کس بات کی ہے؟ بلکہ یہ جو مغالطہ ہے اسی کو سمجھنا ہے کہ یہ نفع و ضرر اس سب کی بنیاد ذات واجب کی طرف ہے. یہ بہترین وسیلہ ایمان, بہترین وسیلہ عمل صالح, اور بہترین طریقہ عمل صالح کو عمل صالح بنانے کا ان کی اتباع کہ جو مجسم بن کے آئے تھے. ورنہ آپ کو حقیقت نہ پتہ چلتی کہ حق جہاد کیا ہے, حق روزہ کیا ہے, حق نماز کیا ہے. یہ وہ حقیقت ہے کہ جس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا. پیزان من وہ جو صراط مستقیم تھی, وہ جو راستے کے بتانے والے تھے, وہ لوگ کون تھے؟ وہ یہی لوگ تھے. ان میں کسی میں کوئی فرق نہیں ہے, یہ سب کی ایک ہی مثالیں ہیں. درجات میں فرق ہو سکتا ہے یقیناً, چونکہ درجات میں یقیناً فرق ہے, منصب میں فرق نہیں ہے کہ منصب ایک ہے. انبیاء میں درجات میں فرق ہے لیکن منصب کے اعتبار سے نہیں, منصب سے نبی نبی ہیں, لیکن ہاں اپنے کمالات میں فرق ہے. ورنہ نہ کہتے لا تکن کا صاحب الحوت, آپ یونس کی طرح نہ ہو جائیے گا, چونکہ ان کا صبر فرق ہے, آپ کو بلند مظاہرہ کرنا ہے. مگر یہ سب منصب میں ایک ہیں, سب نبی ہیں اپنی جگہ پہ ہدایت کے لیے. یہ سب مثال ہیں عمل کی منزل پر, ان سے عمل کا پتہ چلتا ہے, ان سے راستے کا پتہ چلتا ہے, ان سے منزل کا پتہ چلتا ہے. یہ وہ ہدایت کے نمونے تھے کہ اگر راہ میں خدا کو پانا ہے تو پھر ان کے راہ واسطے ہو جائے، ان کے ساتھ ساتھ ہو جاؤ، معیت کو اولائے کا ما، جو ان کی معیت میں ان کے ساتھ ساتھ ہیں، یعنی ان کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ حرکت کرنے والے لوگ ہیں یہ، تو جو ان کے ساتھ ہے، جنہوں نے ان کو وسیلہ بنا لیا، ان کی آخرہ سدھر گئی. ممکن ہے ظاہر میں کل خسارہ ہی نظر آتا ہو، ممکن ہے آپ کو بالکل لگے کہ سب کچھ کٹ گیا ہمارا تو، مگر جو دنیا کی حقیقت کو سمجھتا ہے وہ جانتا ہے کہ جو ان کے ساتھ ہے، چونکہ خدا شناس ہیں، خدا تک پہنچانے والے ہیں، تو پھر وہ سب کچھ قربان کر دیتا ہے، چونکہ یہ جانتا ہے یہ کہاں لے جانے والے ہیں مجھے، اس کو پتا ہے. تاریخ کربلا کیا آپ کو بتاتی ہے کہ ایک ملاقات فقط چند جملے آدمی جان دینے پہ آمادہ ہے. کیوں؟ چونکہ اس کو پتا کہ بہترین راہ رو یہی ہیں، ہدایت کے بہترین سرچشمہ یہ ہیں، راستہ دکھانے والے یہ ہیں، یہ جو ہم سے کہہ رہے ہیں یہی نجات کی ضامن ہے. ایک گفتگو فقط، زہر زہر نہ رہے، حیات بدل گئی. یہ حقیقت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب انہیں پہچان لیا، اور یہ ان کا کردار جو میں نے کہا تھا، یہ معجزہ کس لیے ہے؟ مکارم اخلاق نمونے ہیں، یہ ذریعے ہیں، یہ وسیلہ ہیں قربت خدا کا. پور کا مقدر کیوں بدلا ہے؟ وہ کیا چیز تھی؟ یہ معرفت کی یہی منزل ہوتی ہے، انسان ایک لہجے میں تبدیل ہوتا ہے، کسی شناخت کے بعد تبدیل ہوتا ہے. خود آیا ہے 4000 کے لشکر کے ساتھ، ایک لشکر بھیجا گیا 4000 کا تھا، اس میں بات کرتے ہیں 1000 اس کے بھی تھے، یہ 4000 بھی تھے، بہرحال حسینی قافلہ چل رہا ہے، اور ایک منزل پر تلاش میں امام کے، کہیں سرسبز جگہ پہ اتریں جہاں پانی ہو، کیونکہ بچے ساتھ میں، بوڑھے ساتھ میں، اہل حرم ساتھ میں. کہ کسی نے آواز دی اللہ اکبر، پوچھا کیا بات ہے؟ کہہ لیں مجھے کچھ نخلستان نظر آ رہا ہے، یعنی کچھ پانی کچھ نظر آ رہا ہے، کچھ پیڑ نظر آ رہے ہیں شاید. ایک دوسرے صحابی نے کہا کہ نہیں، میں کچھ اور دیکھ رہا ہوں. امام نے کہا تم کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا مجھے یہ گھوڑوں کی گردنیں نظر آ رہی ہیں، یہ نیزوں کی انیاں نظر آ رہی ہیں، مجھے تو کوئی لشکر نظر آ رہا ہے مجھے. امام نے فرمایا تم نے سچ کہا، بے شک یہ لشکر ہی ہے کوئی. ہمیں کسی محفوظ مقام پہ پڑاؤ ڈالنا چاہیے، تاکہ ہم صرف سامنے سے دشمن کو فیس کریں، چاروں طرف سے نہیں. تھوڑی دیر میں لشکر ہی پہنچ گیا. دار حر کا لشکر ہے، تاریخ کربلا ہے، اور اس حالت میں ہے کہ ہلاکت کے قریب ہے، یعنی پیاسے، پانی ختم ہو چکا تھا، بھوکے پیاسے ہیں، اس حالت میں پہنچے. پتا ہے کہ دشمن کا لشکر ہے. چونکہ امام نے پوچھا کہ ہماری مدد کے لیے آئے ہو یا ہمارے مقابلے کے لیے آئے ہو، کہ آپ کے مقابلے کے لیے آئے ہیں، آپ کو روکنے کے لیے آئے ہیں، اس لیے آئے ہم. مگر کیا سخاوت رک گئی؟ یہ بخشش و کرم نہیں رکتا، یہ شافع محشر کی اولادیں ہیں، یہ جوانان جنت کے سردار ہیں. لشکر دشمن کا ہے، پانی کا منہ کھول دو، چونکہ انسان پیاسا ہے. ہم کوئی فکر نہیں کہ میرے ساتھ بچے بھی ہیں، چونکہ یہ سب کے ساتھ ہلاک ہو رہا ہے، پیاسے ہیں، جانور بھی پیاسے ہیں، اور کوئی تخصیص نہیں ہے، سب کو پلاؤ، جوانوں کو پانی دو، سواروں کو پانی دو، جانوروں کو پانی پلاؤ. اور اس عالم میں یہاں تک کہیں کہ راوی کہتا ہے ایک سپاہی تو اتنا پیاسا تھا کہ اس سے خود پانی پیا نہیں جا رہا تھا. یہ دیکھ کر امام جگہ سے اٹھے، اپنے ہاتھ سے مشکیزہ پکڑا کہ بھائی پیو. یہ تو اخلاق کی بلندی ہے، یہ یہی تو عظمت حسینی ہے جی. سب کو پانی پلایا, لشکر ساتھ ہے, کہ بھیجا اس لیے گیا کہ آپ کو آگے نہ جانے دوں. تاریخ کہتے وہ وقت ایک مقام آتا ہے کہ جہاں امام اپنے گھوڑے کا رخت بدلتے اور ہر لگام پکڑ لیتا ہے, یعنی روکتا ہے, اور یہ منجا امام کو جلا سکلت کو امو کا ہر تیری ماں تیرا غم منائے. یہ بہت بڑی بات ہے. مگر ہور کہتا ہے کہ مولا فرزند رسول اگر یہ کسی اور نے نام لیا ہوتا میری ماں کا تو میں ضرور اس کا جواب دیتا, مگر آپ کی ماں ان کا ذکر کیسے کر سکتا ہوں میں. بس یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں انسان کا مقدر بدلتا ہے. تاریخ کربلا اس بات پر شاہد ہے کہ یہی وہ لہجہ ہے, یہی وہ لمحہ ہے, اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ لمحہ زندگی میں ہور کی وہ احترام خانہ سیدہ کا, وہ احترام ذات زہرا سلام علیہ کا, کہ یہ بنیاد پڑ گئی مقدر کے بدلنے کی. ہور کو فکر ہے, عزیز تاریخ کہتی ہے ایک دفعہ بار بار آیا بھی ہے, کوشش کی ہے اس نے, پوچھنے کی کوشش کی عمر ابن سعد سے کیا ہو رہا ہے, وہ سمجھتا شاید جنگ ٹل جائے گی, لیکن جب صبح فجر ہو گئی اور وہ دیکھ رہا تھا اس مرحلے کو رات بھر, یہ قصہ کیا ہے, غلام نے دیکھا رات کو ٹہل رہا ہے, نیند نہیں آتی, کہ آج کچھ پریشان ہے, یہاں تک کہ فجر ہونے لگی. ایک مرتبہ چونکہ آپ کو پتا پہلا حملہ فجر میں ہی ہو گیا, آ کے عمر سعد سے پوچھا کیا واقعی لڑائی ہونی ہے, کیا قتال ہو کے رہے گا؟ عمر سعد نے اس میں کیا شک ہے, اور ہم ذرا سی دیر میں سب کاٹ دیں گے, ان کی تعدادی کتنی ہے, ہمارا اتنا بڑا لشکر ہے, پتہ ہماری ہو جائے گی. جب ہور کو یقین ہے کہ اب یہ ہونا ہی ہے, بس یہی وہ لمحہ ہے کہ جہاں ہور اب ایسا مسترب ہے کہ جب نگاہ پڑی کسی نے آواز دی, ہور کیا ارادہ تمہارا, کدھر جا رہے ہو تم؟ دیکھو ہور آہستہ آہستہ خیام حسینی کی طرح بڑھ رہا ہے, تو سمجھے کیا تم حملہ کرنا چاہتے ہو حسین کی خیمہ بابی سے؟ سیاد جیسے تیاری لشکر کی ہے, اور پوچھتا ہے تم نے اپنے گھوڑے کو پانی پلا لیا؟ کہتا ہے میں نے سوچا یہ کیا بات ہے کہ ہور مجھے آج ہٹانا چاہتا ہے, ہور کا ارادہ کیا ہے, حضور جنگ سے بچنا چاہتا ہے؟ غلام صاحب تو کہتے میں نے دیکھا کہ ہور بدن کانپ رہا ہے, کہ ہور اگر وہ مجھ سے پوچھتا کہ کوفے کا سب سے زیادہ بہادر انسان کون ہے میں تمہارا نام لیتا, مگر تم آج کہا میں خود یہ فیصلہ کر رہا ہوں کہ جنت کو اختیار کروں یا جہنم کو, اور اس نفس کو کبھی جہنم کی قیمت پر نہیں بیچوں گا, کبھی نہیں ہوگا. بس یہ وہیں چیڑ لگی اور آہستہ آہستہ چلا حسین کی طرف, اور ادھر نگاہ پڑی اصحاب حسینی کی کہ کوئی لشکر یزید سے اس طرف آ رہا ہے, دو تین افراد, یہ کون ہے؟ سمجھے شاید کہ حملہ آور ہو سکتے ہیں, مگر امام آواز فرما دیتے ہیں کہ یہ مہمان ہے. جی منزل ہے, مہمان ہے, دشمن نہ سمجھنا, آنے دو. اور یہ جب آیا قریب تو اس طرح سے آیا کہ آتے ہی زمین پہ گر پڑا, سر کو قدموں میں رکھ کے صرف ایک بات کی کہ کیا توبہ کی قبولیت میں کوئی امکان ہے, کیا ممکن ہے یہ گناہ بھی بخش دیا جائے؟ بس میں کہتا یہ فرزند رسول کی باری کا تمہیں بخش دیا, معاف کر دیا ہور. بھئی یہ سننا تو اٹھا کہ کیا مجھے اتنی اجازت دیں گے کہ میں اہل حرم کے خیموں کی طرح چلا جاؤں؟ کہ جا ہور اجازت ہے. اب ایک مرتبہ ہور آیا باہر آ کے کھڑا ہو گیا اور ہور نے آواز دی بیویوں کو اور پکارا ہے علی کی بیٹیوں, اے رسول کے نوازیوں مجھے معاف کرو, یہ میری خطا تھی کہ میں یہاں لے کر آیا, جیسے ہور کے کلمات سنے ایک مرتبہ خیموں سے گریا اور زاری کی صدا بلند ہو گئی. اب جو بیویوں کے رونے کی آواز بلند ہوئی,
حر نے خود کو گھوڑے سے زمین پہ گرا دیا، خاک اٹھا کے اپنے سر میں ڈالنا شروع کی کہ کاش مجھ سے گناہ نہ ہوتا کہ آج میں رسول کی نمازیوں کو اہل حرم کو یہاں پر صحرا میں محلا کے لے آیا، ایسے میں آواز آئی حر ہم نے تمہیں معاف کر دیا، ہم نے تمہیں معاف کر دیا. بس حر اٹھا آیا حسین کی خدمت میں، مولا اگر معاف کر دیا تو اس کا ثبوت یہ کہ بس مجھے ابھی بھیج دیجئے، اس گناہ کا کفارہ یہ کہ میں سب سے پہلے بھی شہید ہو جاؤں. ساتھ میں بیٹا بھی راوی کہتا ہے بیٹا بھی شہادت کے لیے چلا اور اس نے قربانی پیش کی اور حر بے اختیار ہے آگے آگے. مولا آواز کہ حر یہ جوان کا لاشا ہے، یہ جوان ابھی اکبر زندہ باس ہے، ہم اٹھائیں گے. میں کو مولا یقیناً جانتے کہ جوان کے لاشے آسانی سے نہیں اٹھتے، اور مجھے تو گویا 18 برس کے لاش اٹھانی ہے. منزل ہو رہا کہ آواز جوڑنے، مولا مجھے اجازت دیجئے. میں کہوں مولا خود نہیں چاہتے کہ جو آدمی مہمان ہے اسے مزید بھوکا پیاسا رکھے، یہاں تو پانی نہیں ہے، اللہ تک کی صدا ہے. ہر بڑا جریو بہادر عزیزو، ایک مرتبہ لڑتے لڑتے جب گھوڑے سے پیدا بھی ہو گیا تب بھی 40 افراد کو قتل کیا، یہاں تک دشمن کے نرخے میں گر گیا. اور جب ہلاک ہونے قریب ہوا، جب دیکھا اب جان نکلنا، زخموں پہ زخمی ہوتا چلا گیا، بے اختیار حسین کو آواز دی. بھئی اس آواز کا سننا تھا، بے اختیار حسین چلے. ابھی تو عباس موجود ہیں، ابھی اہل بیت موجود ہیں، گئے لاشے پر، ابھی حر زندہ تھا مگر ابھی جان باقی تھی. لاش کو اٹھا کے حسین کی خدمت میں رکھا، ابھی حر کا سر اٹھایا اپنے زہروں پہ رکھا، چہرے سے خون کو صاف کیا، مٹی کو پیشانی سے صاف کیا، اور نے آنکھیں کھول کے دیکھا یہ میرا مقدر. آواز دی حر تیری ماں نے تیرے نام سے ہی رکھا، انتا حر فی دنیا والا آخرہ، تو دنیا میں بھی ہو رہے آخرت میں بھی ہو رہے. میں ان کے یقین حر کا مقدر تھا، جب علی ابن حسین دفن کے لیا آئے، سارے شہداء کو جب دفن کیا تو پوچھنے لگے حر کا لاشا کہاں ہے، آئے قریب لاش پر دفن کرتے ہوئے کہنے لگے حر تو نے ایسی توبہ کی، تیری توبہ قبول ہوئی، جب تک ان سب کا ذکر باقی ہے تیرا بھی ذکر باقی ہے. Man.